الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 98 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آیت 95 سے خاتمہ سورہ کی آیات شروع ہو گئی ہیں. اس میں پہلے تو یہ حقیقت واضح کی گئی کہ وہ لوگ جو زد ترمی اور انعات کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر وہ ضلالت اور گمراہی کے سپرد کر دیے جائیں اور اسی انجام کو پہنچ جائیں جو ان دونوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اس کے بعد اب اس انجام کو بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو. یہاں چونکہ مخاطبین قریش ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں، ان کے ہاں جن ہستیوں کو معبود بنایا گیا تھا ان کے بت بنا کر رکھ دیے گئے تھے. عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بتوں کے استھان جگہ جگہ قائم تھے اور انہیں بیت اللہ میں بھی قریش نے رکھنے کی اجازت دے دی تھی. اس سے مقصود یہی تھا کہ جتنے استھان بھی مختلف جگہوں پر بنائے گئے ہیں ان کے لیے بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل رہے. سیاسی لحاظ سے دیکھیے تو یہ اقدام بھی اپنے پیچھے ایک مصلحت اور ایک حکمت رکھتا ہے، لیکن دینی اور اخلاقی لحاظ سے یہ آخری بڑی جسارت تھی، اللہ کے گھر میں لا کر بت رکھ دینا. یہ انہی بتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو، اب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اب ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اللہ نے فیصلہ فرما دیا. اس طرح کے برہنہ شرک کے لیے جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی تمہارے اسنام و احجار جن کو تم نے پتھروں سے تراشا، صنم بنایا اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا. یہاں چونکہ مشرکین عرب مخاطب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ مخاطب ہیں، اس لیے وہی مراد ہوں گے. آیت میں ان کے لیے ما کا استعمال اس کا مزید قرینہ ہے. قرآن مجید نے دوسری جگہ وقودہن ناس والحجارہ کے الفاظ میں اس کی تصریح کر دی ہے. یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، وہاں پر ما تعبدون من دون اللہ کے الفاظ کے بجائے لفظ پتھر استعمال کیا ہے. یعنی یہ جہنم ہے، یہ دوزخ ہے، اس کا ایندھن لوگ اور تمہارے پتھر ہوں گے، یعنی جن کو تم پوچھتے ہو وہ پتھر کے بت. یہاں بھی وہی مراد ہے، تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو اب جہنم کا ایندھن ہے. تم رو یا فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے. انتم لہا واردون. رو یا فریاد کرو، یہ ظاہر ہے کہ الفاظ کا مضمر ہے. اس وقت جب حقیقت واضح ہو جائے گی، شرک ہوا ہو جائے گا، تمام توہمات بے معنی ثابت ہو جائیں گے، ذات باری کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہوگا، ہر شخص صرف اسی ایک سہارے کو تلاش کر رہا ہوگا، اس موقع پر لوگ چاہیں گے کہ ان کی طرف عفو درگزر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ عفو درگزر کا مرحلہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے شرک کو جانتے بوجھتے دین کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا۔ غلطی لگ گئی، کوتاہی ہو گئی، کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کسی وقت اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے، اس طرح کے لوگ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، اسی کو پوچھتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اگر غلطی ہوتی ہے تو اصلاح کے لیے تیار رہتے ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھیں تو ندامت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ وہ بار بار بھی گناہ کریں اور اللہ کی طرف ندامت سے رجوع کر رہے ہوں اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے پروردگاری کو پکار رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ وضاحت کر دی ہے کہ اگر شرک کو اختیار کیا ہے، قرآن مجید کو اصرار ہے کہ کوئی تاویل ایک الگ چیز ہے، لیکن شرک بحیثیت دین اس کے لیے سرے سے کسی استدلال، کسی عذر اور کسی بہانے کی گنجائش ہی نہیں، یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے استدلال کسی صورت میں کیا ہی نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے یہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ تم اور تمہارے معبود اب اپنے مقام پر پہنچ گئے، اب تم سب لوگ جہنم کا ایندھن ہو، اب رو فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے، انتم لہا واردون، اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لو کان ہاؤلاء آلہتم ما وردوہا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، یعنی اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک معبود کو دوسرا معبود جہنم رسید کر دے؟ یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ادنا مخلوقات تھیں، یہ اگر پتھر تھے تو تمہارے اوہام تھے، اور تم نے اگر کوئی تصورات قائم کیے تو وہ بھی خواب تھے، جو کچھ تم نے دیکھ لیے اب وہ افسانہ بن گئے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا کیا تب ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کلن فیہا خالدون، لو کان ہاؤلاء آلہتم ما وردوہا وکلن فیہا خالدون، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ پڑتے، یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے، لہم فیہا زفیرم وہم فیہا لا یسمعون، اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوچھتے رہے ہو ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، وہ پتھر تھے وہاں پر بھی، نہ ان کے ہاں سماعت تھی نہ بصارت تھی، تم نے جو کچھ ان کو سمجھا یا مانا وہ تمہارے اوہام تھے، یہاں وہ پتھر پتھر ہو گئے، آگ کی نظر کر دیے گئے، وہ کچھ سنیں گے نہیں، اور تمہارے لیے اب چلانے کے سوا، فریاد کرنے کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ الحجارہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ پتھر، وہ پتھر جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اس سے کیا مراد ہے۔ انہیں جہنم کا ایندھن بنانے سے مقصود ان پتھروں کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے پوجنے والوں کی فضیلت ہے، یعنی جو ان کو پوچھتے رہے ان کو یہ دکھانا ہے کہ تم کس حماقت میں پڑے رہے، بلکہ ان کے پوجنے والوں کی فضیلت ہے کہ دیکھ لو جن کو معبود بنا کر پوچھتے رہے ہو ان پر یہاں کیا گزر رہی ہے، ان کے ساتھ البتہ جنوں اور انسانوں کو بھی شامل سمجھیے، جنہوں نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے ان کی بندگی کی جائے۔ یعنی یہاں تو ظاہر ہے کہ قریش مکہ مراد ہے اور ان کے ہاں پتھر کے بت ہی بنائے گئے تھے، لیکن اگر کسی جگہ لوگوں نے جنوں یا انسانوں کو معبود بنایا ہے، اور وہ جن اور وہ انسان ان کے اس عمل سے مطمئن رہے، خوش رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں خدا بنا لیا گیا، تو پھر وہ بھی اسی انجام کو پہنچیں گے، وہ بھی گویا اس میں شامل ہیں، وہ اس انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس میں جو آخر میں فرمایا تھا کہ ہم فیہا لا یسمعون، میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اصل الفاظ ہیں ہم فیہا لا یسمعون۔ آیت پر غور کیا جائے تو بادنا تعمل واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کا مرجع پوجنے والوں کے معبود ہی ہیں، جن کے لیے اوپر و ما تعبدون کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ جو کہا ہے کہ وہ وہاں کچھ نہیں سنیں گے، تو یہ کون مراد ہیں؟ وہی ان کے معبود، وہی جن کو یہاں سمیع و بصیر سمجھتے رہے، جن سے دعائیں کرتے رہے، جن کے سامنے حاضر ہوتے رہے، جن کی خوشنودی کے طالب رہے۔ یہ بظاہر انتشار ضمیر ہے، لیکن مرجع میں التباس کا اندیشہ نہ ہو تو استاذ امام کے الفاظ میں یہ ایجاز کے پہلو سے کلام کا حسن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پروناؤن اس طرح آ گئے ہیں کہ ان کا اشارہ بادنا تامل واضح نہیں ہوتا۔ ذرا تدبر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ضمیر پوجنے والوں کی طرف چلی گئی ہے اور دوسری ان کی طرف جن کو پوجا جا رہا ہے، تو اس میں موقع کلام فیصلہ کرتا ہے، اس سے کلام میں خاص طرح کا ایجاز بھی پیدا ہوتا ہے اور حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی واضح رہے کہ یہاں ضمیر اور فعل پوجنے والوں کے تصور کے لحاظ سے وہی استعمال ہوئے ہیں جو ذی عقل ہستیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہیں تو وہ پتھر، ان کی حقیقت نہ ان کی صورت کے لحاظ سے کچھ ہے، نہ ان کی حقیقت ان کے تصورات کے لحاظ سے کچھ ہے، بے معنی چیزیں ہیں۔ لیکن ضمیریں سب وہ استعمال کی ہیں جو عاقلوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لحاظ سے کہ وہ جن کو تم زندہ سمجھتے تھے، وہ جن کو تم حی و قیوم خیال کرتے تھے، وہ جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری مناجاتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جن کے سامنے تم نظر نیاز پیش کر کے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ہماری اس نظر نیاز کو قبولیت بخشیں گے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لیے ضمیریں وہی استعمال کر لی ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح کا اعجاز بھی ہے اور ایجاز بھی، یعنی مختصر طریقے پر گویا پورے تصور پر بھی ایک لحاظ سے نقد کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو انہیں سمیع و بصیر سمجھ کر ہی ان سے دعائیں کرتے اور ان کے پورا ہونے کی توقع رکھتے تھے، تو اس کے لحاظ سے کہا کہ وہم لا یسمعون، یہ کچھ نہیں سنتے ہوں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ اہل حق کا انجام بیان کرتا ہے تو متقابل ان لوگوں کا انجام بھی بیان کر دیتا ہے جو باطل کو اختیار کریں گے، اور اہل باطل کا انجام بیان کرتا ہے تو اس کے تقابل میں اہل حق کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کیا، پہلے ان کا انجام بیان کیا جنہوں نے شرک اختیار کیا، شرک کو اپنا مذہب بنا لیا، شرک کی علامتیں بنائیں، شرک کے استھان بنائے، انہیں بتوں کی صورت دی، پھر ان کے معبد بنا کر پوجنے لگے۔ اس کے مقابل میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، توحید پر قائم رہے، اسی کو ہدایت کا اصل، ہدایت کی اصل سمجھا، اسی کو عقیدے اور ایمان کے طور پر اختیار کیا، اسی کے لوازم اور تقاضے پوری زندگی میں پورے کیے۔ تو اب ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اس وعدے کا ذکر ہوا ہے پیچھے، چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس وعدے کا ذکر پیچھے آئے 94 میں گزر چکا ہے، اسی کا حوالہ دیا ہے کہ جن کے بارے میں اچھے انجام کا ہم وعدہ کر چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وہ اس جہنم سے، اس دوزخ سے، اس مشرکوں کے ٹھکانے سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اور مزید فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا ہے اطان غیر مجزوز، وہ ہماری ایسی عطا ہے، ایسی عنایت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے اہل جنت کے لیے اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے، یہ انجام وقتی نہیں ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے، ہزاروں برس کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہاں پر بھی اسی کو دہرا دیا کہ ہم فی مشتحت تنفسہم، یعنی ان کو ایک ایسی دنیا ملے گی جو ان کی خواہش کے مطابق ہوگی، اس میں جو وہ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا ان کے لیے، جس طرح کہ دوسری جگہ فرمایا نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا باقی رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، وہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں جو کچھ دیا جائے گا اس کی یکسانی انہیں کبھی افسردہ نہ کرے گی کہ اس سے اکتا کر وہ آگے کسی چیز کی خواہش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی میں اتنا تنوع، اتنی ندرت، ایسی جدتیں پیدا کر دے گا کہ کبھی ان کو اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہ کبھی اس میں گھبرائیں گے نہیں، کبھی یہ خیال نہیں کریں گے کہ روز روز کیا یہی کریں، نہیں، جس طرح کہ فرمایا کہ ایک دفعہ جو چیز پیش کی جائے گی وہ دوبارہ اپنا ذائقہ نہیں دہرائے گی، ہر چیز میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے، اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ پوری کر دی جائے گی۔ استاذ امام ایک لکھتے ہیں، انسان ایک ذی ارادہ و اختیار ہستی ہے، یعنی انسان کا معاملہ جانوروں کا سا نہیں ہے، وہ ایک جبلت میں قید نہیں رہتا، اور اس جبلت کے تقاضے پورے ہونے میں ہمیشہ لگا رہے یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ ایک ذی ارادہ و اختیار ہستی ہے، اس وجہ سے بڑے عیش کو بھی وہ اپنی شرائط پر پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ نعمتوں کو اس کے گرد و پیش میں بکھیر دیں، اس کے لیے محلات و قصور بنا دیں، اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں، اس میں بھی وہ شرط پر شرط عائد کرتا چلا جاتا ہے، ایک چیز اگر اس کو دی جائے تو جلد دوسری کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی نے اس کی فطرت بنائی ہے، اس کی فطرت کے اس تقاضے کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بائیمان بندوں کے لیے جنت بھی ایسی بنائی ہے جس میں وہ اپنی پسند کے مطابق جس طرح کا تنوع چاہیں گے خود پیدا کر لیں۔ یعنی ایک تو اللہ کی نعمت ہے، اس کی عنایت ہے، وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی، اور دوسرے یہ کہ خود ان کی اپنی خواہش، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا تصور کرتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں، تو وہاں خواب خواب نہیں رہیں گے، وہ پورے ہوتے چلے جائیں گے، جس طرح کا تنوع چاہیں گے پیدا کر لیں گے، ان کی کسی خواہش میں کوئی ادنا رکاوٹ بھی حائل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ عیش دوام اور اس کے اندر حسب منشا تنوع اور رنگا رنگی پیدا کرنے کی یہ آزادی اس دنیا میں ہفت اقلیم کے کسی شہنشاہ کو بھی حاصل نہ ہوئی، نہ حاصل ہو سکتی، یعنی یہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، یہاں جو کچھ ہے وہ انسان کے تصور کے حد میں ہے، اس کو وہ بڑھاتا بھی چلا جاتا ہے، پھر بڑھانے کے لیے کیسی کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، کیا جوکھم برداشت کرنا پڑتے ہیں، نسلوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، انسانیت مل کے صحیح و کاوش کرتی ہے، لیکن وہاں خواہش میں اور خواب میں، خواہش میں اور خواہش کے پورا ہونے میں، خواب میں اور خواب کی تعبیر میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہے گی۔ اس کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کیا، اللہ کے پیغمبر نے بھی واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب لوگ اٹھیں گے اس میں حشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایک مرحلہ ایسا ہوگا جس میں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ سے تعبیر کیا، الفضع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، اب اس کا ذکر کیا، لا یحزنہم الفضع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی۔ اس بڑی گھبراہٹ کو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں واضح کیا ہے، یہ اس گھبراہٹ اور ہلچل کی طرف اشارہ ہے جو نفخ سور کے بعد، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، قرآن میں آتا ہے کہ یکا یک لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، سونے والے سو رہے ہوں گے، آرام کرنے والے آرام کر رہے ہوں گے، اپنی معاشی سرگرمیوں میں لوگ ہر چیز کو فراموش کر کے لگے ہوئے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا، جیسے یک بیک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا خطرہ ہو تو سائرن بجا دیا جاتا ہے، تو ایک سور پھونک دیا جائے گا اور اس کے بعد تمام کائنات میں ایک گھبراہٹ اور ہلچل برپا ہو جائے گی۔ اس ہلچل اور اس گھبراہٹ کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے، یہاں تو معمولی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اس وقت کی گھبراہٹ ہی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس کی ہولناک تصویر قرآن کے آخری باب کی صورتوں میں دیکھ لی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کا ساتواں باب، آخری باب، جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیجیے تو وہ اس گھبراہٹ، اس ہلچل، قیامت برپا ہونے کا عمل، اس کی تصویر کشی ہے۔ اس میں اس کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ بالکل درست کہا ہے ہمارے شاعر نے کہ اس میں گویا ایک نوعیت کا کڑکا بھی ہے، اس میں گرج چمک بھی ہے، اس میں ہولناکی کا احساس بھی ہے، اور اس میں ہمارے تصور پر گویا بجلیاں گرتی ہوئی دکھا دی گئی ہیں۔ تو یہ صورتحال قرآن کے اس آخری باب کی صورتوں میں دیکھ لی جا سکتی ہے۔ اس کو یہاں الفضع الاکبر کے لفظ سے تعبیر کیا، بڑی گھبراہٹ، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی۔ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یعنی وہ استقبال کریں گے، آگے بڑھ کر ان کو راستہ دکھا رہے ہوں گے، وہ ان کے گرد و پیش میں ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ان پر سکینت نازل کر رہے ہوں گے، اور ان کو وہ اس گھبراہٹ میں، اس فضع اکبر میں یہ کہہ کر تسلی دیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، وہ کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا، یعنی اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کا کوئی محل نہیں ہے، یہ تمہاری وہ دنیا پیدا ہو گئی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے، تمہارے پروردگار نے اسی دنیا کی منادی کی تھی، اسی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اسی کے لیے بار بار توجہ دلائی تھی، تمہیں اسی کے لیے تیار ہونے کو کہا تھا، وہ دنیا تمہارے سامنے آ گئی ہے، آنکھ کھولو، اس میں گھبرانے کی کیا چیز ہے، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے یہاں بشارت ہی بشارت ہے۔ تو یہ فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، اس دن، یعنی یہ کب ہوگا، یہ بڑی گھبراہٹ کب برپا ہوگی، اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، یعنی یہ کائنات جس کی وسعتیں انسان کے تصورات سے ماورا ہو گئی، جس کے بارے میں اس کے عادات ختم ہو گئے، جس کو اب جاننا، سمجھنا یا جس تک پہنچنا خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے، جو انسان کی گرفت میں کسی پہلو سے نہیں آتی، ایک ایک اس کے سیارے اور ستارے کو ناپنے میں اس کی زندگیاں بسر ہو جائیں، اتنی بڑی کائنات، اس کائنات کو فرمایا لپیٹ دیں گے، یعنی یہ سب کی سب جس طریقے سے اس وقت وسیع و عریض مکان میں پھیلی ہوئی ہے، ایسے لگے گا کہ پروردگار نے اپنی مٹھی پر لپیٹ لی اور اس کی تصویر کشی کی ہے۔ یہ تطیس سجل للکتب، جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، پرانے زمانے میں اسی طرح لکھا جاتا تھا، ورق سے ورق لگا دیتے تھے اور پھر اس کو لپیٹ دیتے تھے، تو اس کو یہاں سجل کے لفظ سے ادا کیا ہے۔ اور یہ جو سجل ہے اس کو لپیٹا جاتا تھا، اس کو تئی کے لفظ سے تعبیر کیا۔ فرمایا جس طرح وہ ایک بہت بڑا ورق بن جاتا تھا اور پھیلا ہوا ہوتا تھا، ایسے ایسے اوراق دریافت ہوئے ہیں جو انسان نے اس زمانے میں جوڑ جوڑ کر بنائے کہ ان کو پھیلائیے تو ایک کلومیٹر میں پھیل جائے، ان کو سمیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح ان کو لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، ایسے ہی زمین و آسمان کا حال ہوگا۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی پیدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ جب کلمہ کن کہا تھا اور سب کچھ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہمارے ٹھہرائے ہوئے ضابطے کے لحاظ سے، اور جو کچھ ہم نے مقرر کر دیا، اس راستے پر چلتے ہوئے پیدا ہونا شروع ہو گیا اور ہو رہا ہے، اور پھر ہو نہیں رہا بلکہ یزید و فی الخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اس نئی دنیا کی پیدا کر دیں گے، اس کا اعادہ کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کہہ دی ہے، لوگوں کو ایک جھانسا دے دیا ہے، یہ کوئی فریب کاری ہے یا دجل ہے، یہ اس پروردگار کا وعدہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کے لیے ایک سور پھونک دینا کافی ہے کہ یہ پوری کائنات لپیٹ دی جائے، اور ایک سور پھونک دینا کافی ہے جس سے اس کے اعادے کی پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے۔ فرمایا انا کنا فاعلین، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ پہلی خلقت کی پیدا کی تھی، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں اولا خلقن کے الفاظ ہیں، یہ یہاں ظرف کے محل میں ہیں، جس طرح دوسرے مقامات میں اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے اولا مرہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ یا پہلی خلقت۔ پہلی خلقت جس طرح، جس وقت یا جس طریقے سے ہوئی، اس کو ان لفظوں سے ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، اس کے لیے اصل الفاظ ہیں وعدن علینا۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وعدن علینا، ان میں مصدر تاکید کے لیے ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی حتمی وعدہ ہے، اس وعدے میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، یہ وعدہ ہے، وعید نہیں ہے، اس کو پورا کرنا اس پروردگار کے ذمے ہے اور اس نے یہ اپنے ذمے لے رکھا ہے، اس لیے ادنا تردد کے بغیر یہ سمجھ لو کہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اس کو اس نے اپنے ذمے قرار دیا ہے، اس نے قرار دیا ہے جو اس کائنات کا مالک اور پروردگار ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کہا ہے، جہنم وعدہ نہیں ہے، وہ وعید ہے، یعنی اس میں سزا سنائی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا انجام ہے جو ہم نے مقدر کر دیا ہے، طے ہے، لیکن ہم چاہیں گے تو اس میں جو تبدیلی چاہیں گے کر دیں گے۔ چنانچہ جس جگہ اس کو بہت خصوصی اہتمام سے بیان کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ اگرچہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں جرم کی سزا خلود ہے، ہمیشگی ہے، لیکن ان رب کا فعل لما یرید، تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اور وہ اپنے اس طرح کے اقدامات کے بارے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے عطاءً غیر مجزوز، جنت کے بارے میں یہ کبھی تصور نہ کرنا، وہ میری عطا ہے، میری عنایت ہے، میرا وعدہ ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.